আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين। محترم حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید سے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل شروع ہی میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, لیکن اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ اوصاف ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خاصا وہ اوصاف نہیں ہوں گے تو قرآن مجید کا علم تو حاصل ہو جائے گا, لیکن قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ علم اور ہے, ہدایت اور ہے۔ علم بہت سے لوگوں کو ہوتا, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اتنا علم رکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کے حوالے سے مضامین پڑھا رہے ہوتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, لیکن انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ علم بہت ہوتا ہے, لیکن گویا ہدایت سے, عمل سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں یہ بات بیان فرمائی کہ الف لام میم, یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس کی پیشن گوئی اس سے پہلے کئی انبیاء اپنی امتوں کے سامنے کرتے تھے, اس کی پیشن گوئی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ وہی کتاب ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس کتاب کا ہر مضمون وہ یقینی ہے, وہ تمام شک و شبہات سے بالاتر ہے۔ فرمایا ہدى للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک کنفیوژن باتوں کا ذہن میں پیدا ہوتا ہے, سورۃ البقرہ ہی کی آیت 185 میں الفاظ آتے ہیں کہ ہدى للناس, یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر الفاظ ہے ہدى للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, تو قرآن مجید میں فی نفس ہی ہدایت تمام انسانوں کے لیے, چاہے کوئی انسان بالکل عام ہو, کوئی اس کا خاص علم نہ ہو, عام سطح کو, یا یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا ذہین ہو, بڑے سے بڑا صاحب علم ہو, قرآن مجید میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ لیکن ہدایت ہر ایک کو نہیں ملے گی, ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو کچھ شرائط پوری کرے گا۔ سادہ سی مثال سے بات واضح کی جاتی ہے کہ ڈسپرین کی ٹیبلٹ میں سر درد کا علاج ہے, اللہ کے حکم سے ڈسپرین لوگوں کے سر کے علاج کو دور کر دیتی ہے, لیکن علاج اسی کا ہوتا ہے ڈسپرین سے جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں ہوگا تو ممکن ممکن ہے کہ وہ ڈسپرین انسان کے لیے زہر بن جائے. اسی طریقے پر قرآن مجید ہدایت ہے, لیکن اسی کے لیے ہدایت ہوگی کہ جو ہدایت دینے والے کی ہدایت کے مطابق, اس کی رہنمائی کے مطابق اپنے اندر کچھ خاص اوصاف پیدا کرے. پانچ اوصاف کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا کہ جن میں یہ پانچ اوصاف ہوں گے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر رہے ہوں گے. ان میں سے پہلا وصف ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ان کی عقل کے ادراک سے, عقل کی پہنچ سے اوپر. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کو ہم عقلی طور پر, مادی طور پر ثابت نہیں کر سکتے, لیکن ہماری ہدایت کے لیے ان کا بیان ضروری تھا. قرآن مجید میں جنت کا ذکر ہے, جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے, لیکن ہم اس دنیا میں اس جنت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو, جہاں پر انسان کی زندگی ہمیشہ جوانی کی زندگی ہوگی, اس پر کبھی بڑھاپا, کوئی کمزوری اور کسی قسم کی کوئی اس محلال بھی اس پر نہیں آئے, جہاں کبھی اس پر موت نہیں آئے گی. اسی طریقے پر جہنم کا ذکر کیا گیا, ایسی جہنم کے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں پر لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ انسان مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا. جہاں پر ایک دفعہ کھال جلے گی تو دوبارہ کھال دی جائے گی, پھر جلے گی, پھر دی جائے گی, پھر جلے گی, پھر دی جائے گی. ان باتوں کو ہم اس دنیا میں جو بھی اس وقت ہمارے تجربے ہیں, ہمارے پیمانے ہیں, ہم ان سے ثابت نہیں کر سکتے. جہنم میں ایک درخت اگے گا جو زقوم کا درخت ہے, جس کا پھل شیطانوں کے سروں کی طرح ہوگا. اب ظاہری بات ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو بہت سارے حقائق قرآن مجید نے بیان کیے کہ جن کو ہم اپنے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے, جو ہماری عقل کی پہنچ میں نہیں آتے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ اس کی عقل ناقص ہے, اس کے مشاہدات, اس کے تجربات وہ محدود ہیں, اور ان کے ذریعے سے وہ ہر حقیقت کو نہیں جان سکتا. کائنات کی بڑی بڑی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور جن کو ہم اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتے. سب سے بڑی حقیقت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی طریقے پر فرشتے ہیں, اسی طریقے پر جنات ہیں. بہت سارے ایسے عقائد قرآن مجید میں بیان کیے کہ جو ان سین ہیں لیکن اتنے حقیقی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, میں تو قسم کھاتا ہوں ان کی بھی جو کچھ تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو کچھ تم نہیں دیکھتے. یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں, ہمارے ہاں جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, جدید تعلیم یافتہ, وہ مغربی علوم کی وجہ سے ایک فتنے کا شکار ہے. اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ تعلیم کی وجہ سے ہمیں کچھ خوشحالی مل جائے گی, کچھ ترقی مل جائے گی, لیکن اس تعلیم کی وجہ سے ایک ٹیڑھی سوچ ہے جو کہ ساتھ کے ساتھ آ گئی, اور اس ٹیڑھی سوچ کی وجہ سے بہت سارے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے ایک عجیب گمراہی ہے جو بعض لوگوں نے پیدا کر دی. اس گمراہی کو پیدا کرنے کا آغاز بر صغیر میں کیا سر سید احمد خان. تھا وہ انسان مخلص اور وہ چاہتا تھا کہ میں قرآن مجید کو اس انداز سے پیش کروں کہ اہل مغرب بھی اس کی حقانیت کے قائل ہو جائے, اس کو قبول کر لیں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان کے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا, اس نے ان کے معیارات پر قرآن مجید کی تشریح شروع کر دی. قرآن مجید کو اوپر ماننے کے بجائے ان کے اصولوں کو اوپر مانا اور اس کے مطابق قرآن پاک کی تشریح شروع کر دی. ان کا اصول یہ ہے مغربی علوم کا کہ ہم کسی بھی وہمی چیز کو, کسی بھی خیالی چیز کو, کسی بھی ماورائی چیز کو نہیں مانیں گے. ہم صرف اس چیز کو مانیں گے کہ جس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے ثابت کر سکے, جو ویریفائڈ فیکٹس. یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک بہت بڑی گمراہی بھی ہے. بہت سارے وہم انسان نے خام خواہ پالے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے. بعض تصورات خام خواہ کے نسل بعد نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے بالکل غلط ہیں. ان سب کا خاتمہ اس مغربی فکر نے کر دیا، لیکن نقصان اس کا یہ ہوا کہ بعض بڑے بڑے حقائق کہ جہاں جن تک پہنچنے میں انسان بے بس تھا، لاچار تھا، ان حقائق کا بھی ایک انکار ہو گیا. لہذا مغربی سوچ کے زیر اثر جب سر سید نے قرآن پاک کی تفسیر شروع کی تو انہوں نے ہر ایسی چیز کی عقلی توجیہ کر دی کہ جس کو ہم فزیکلی ویریفائی نہیں کر سکتے. فرشتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واضح ذکر کیا ہے، وہی ان کے ذریعے سے نازل ہوئی. اللہ کے احکامات کا نفاذ وہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر وہ اترتے ہیں، آپس میں ان کا اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہا ہوں، فوراً پوچھا کہ آپ کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں اس کو جو کہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. تو ایک باشعور مخلوق کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا تصور دیتا ہے قرآن مجید میں، لیکن ان فرشتوں کو ہم نے نہ آج تک دیکھا ہے عام انسان نے، اور نہ ان کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. تو سر سید نے کہہ دیا کہ فرشتے یہ فورسز آف دی نیچر ہیں، کچھ قدرت کی قوتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کہہ دیا. یہ قدرت ہے ایک پانی میں کہ اس میں ایک تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے سبزہ اگتا ہے، اس میں ایک دباؤ ہے، پریشر ہے، واٹر پریشر، کہ جس کے ذریعے سے پانی کی قوت سے کچھ کام دیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے پر ایک اللہ نے قوت رکھی ہے ہواؤں میں، ہواؤں کے ذریعے سے قومیں تباہ ہوئی ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے جکڑ طوفان آتے ہیں جس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک قوتیں ہیں جو نیچر کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کہہ دیا. جنات یہ بھی انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، آگ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ آگ بگولا ہونے والے لوگ ہیں. اور پھر جتنے معجزے قرآن مجید میں آئے ان سب کی توجیہ شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں بلکہ قوم کی انتقام کی آگ بجھ گئی. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے دریا کے کنارے تو اس وقت دریا میں ذرا جزر کی کیفیت تھی. موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم، ان کی قوم ان میں سے جس میں سے نکل گئے. جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا دریا میں تو دریا میں ایک دم طوفان آ گیا، وہ ڈوب گیا. ہر چیز کی اپنی توجیہ شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہدایت کے لیے شرط اول یہ دے رہے ہیں کہ تم یہ تسلیم کر لو کہ تمہاری عقل عاجز ہے، تمہاری عقل لامحدود ہے، تمہاری عقل کا دائرہ محدود ہے. تمہاری عقل لامحدود نہیں بلکہ تمہاری عقل کا دائرہ محدود ہے. اقبال نے بہت عمدہ انداز سے ان باتوں کو بیان کیا کہ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت پہ پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ غور و فکر کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے کچھ حقائق کو تسلیم کر لینے کے بعد. فطرت کی روشنی میں عقل کو استعمال کرو. فطرت کی روشنی میں جب عقل استعمال ہوتی ہے تو اس سے انسان کو حکمت ملتی ہے. کچھ چیزوں کو تو مان لو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اور پھر ان چیزوں کی حکمت جاننے کے لیے انسان جب عقل استعمال کرتا ہے تو اس کو مزید ایک باطنی بصیرت، ایک باطنی انشرہ اس کو حاصل ہوتا ہے. تو خود اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ غور و فکر کرو، اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، اس کائنات میں کیسی کیسی نعمتیں، تو ان کو دیکھ کر تمہاری عقل بھی ویریفائی کرے گی کہ قرآن مجید کا بیان یہ بالکل 100% صحیح ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب ان کو آفاق میں خود ان کے اپنے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے. تو عقل کے ذریعے سے قرآن مجید کے حقائق کو تم ثابت کر سکتے ہو، لیکن عقل کے ذریعے سے تم قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق تک پہنچ نہیں سکتے. انسان عاجز ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ مضمون پڑھتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے سیدھے رستے کی. انبیاء پھر آ کر اللہ کی طرف سے سیدھے رستے کی ہدایت ہم تک پہنچاتے ہیں. انبیاء آ کر ہمیں اس کائنات کے اصل حقائق سے آگاہ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ کائنات اللہ نے ایک محدود وقت کے لیے بنائی ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پھر قیامت آئے گی، اس قیامت کے یہ حالات ہوں گے، اس میں اس طریقے پر جواب دہی ہوگی انسانوں کی، اس میں پھر جواب دہی کے بعد کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے، کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے۔ ان تمام باتوں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں انبیاء نے، لیکن ہماری عقل ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں مل رہی، دنیا میں نیک انسان کو اس کی نیکیوں کا ریوارڈ نہیں مل رہا، ظالم یہاں پر دندنا رہے ہیں اور نیک انسان یہاں پر مظلوم ہے۔ لہذا عدل کا تقاضا یہ ہے، ہمارا اندر کا ضمیر اس کی خلج کا تقاضا یہ ہے، وہ ضمیر جو برائی پر ڈانٹتا ہے، وہ ضمیر جو نیکی پر شاباش دیتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عدل کا دن ہونا چاہیے جس روز کے نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی مناسبت سے بدلہ ملے اور برے لوگوں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا ملے۔ تو بلا شبہ عقل قرآن کے بیان کردہ حقائق کو ویریفائی کرتی، اس سے قرآن مجید پر مزید انشرح حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقائق کو ہم عقل کے ذریعے سے جان نہیں سکتے۔ اس لیے پہلی شرط یہ بتائی، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید سے ہدایت انہیں کو حاصل ہوگی جو کہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لائے، جو غیب پر ایمان لائے۔ یہی مضمون اللہ نے بیان کیا اپنی سورت سورہ آل عمران میں، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اس اللہ نے نبی آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ تو بڑی محکم آیات ہیں، بڑی واضح آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کے اصل جڑ اور بنیاد ہے، وأخر متشابہات، اس کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کون سی آیتیں ہیں؟ جو ہمارے فہم کے اعتبار سے ہمارے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے، یہ نہیں کہ غیر واضح ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت غیر واضح نہیں ہے، ہماری عقل محدود ہے کہ ہم کچھ آیتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا بھی چہرہ ہے، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن کہ اللہ کا چہرہ ویسا ہے جیسے ہمارا چہرہ ہے، تصور کریں گے تو شرک ہو جائے گا، کیا اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں؟ تصور کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو کچھ آیتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی محدودیت، اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے۔ فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ متشابہ آیتوں کو ہی غور و فکر کا موضوع بنا لیتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء تاویل ہی، تاکہ اس کی اصل حقیقت کو جانے، وابتغاء الفتنہ، یا اس سے کوئی فتنہ اٹھائے، لہذا وہ انہی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عندنا، لیکن جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہمارا ان آیات پر ایک بلائنڈ فیتھ ہے، ایک ہمارا اندھا اعتماد ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر چلا گیا، واپس بھی آ گیا، وقت بھی نہیں گزرا، مان لو گے؟ کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بات کہی ہے تمہارے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہی تو بالکل سچ کہی، وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری اس طرح کا سفر کرا سکتا ہے۔ ہم تو ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور ان پر اللہ کا کلام وحی کرتا ہے، تو اگر انہوں نے یہ بات کہی تو بالکل صحیح ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات کے اوپر ایک بالکل پکا یقین، کامل یقین، چاہے انہوں نے ہمیں قرآن دیا اس پر بھی کامل یقین، چاہے انہوں نے اپنی احادیث کے ذریعے سے مور کو رہنمائی دی۔ تو جب تک یہ اندھا اعتماد نہیں ہوگا اللہ تبارک مطالعہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول کے ارشادات پر، قرآن مجید سے انسان کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت عقل سے نہیں مل سکتی، ہدایت ملے گی ایمان بالغیب۔ ہاں عقل ہدایت کو مزید پختہ کر دے گی، ہدایت میں مزید ایک گہرائی پیدا کر دے گی، غور و فکر سے مزید اس ہدایت کا رنگ مزید نکھر جائے گا، لیکن اصل جو مطلوب ہے، سب سے پہلی جو چیز مطلوب ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ باتیں زمانے بیان کرنا اور بھی اس لیے ضروری ہیں کہ مشرف کے دور میں روشن خیالی کے عنوان سے ان غلط چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، کئی چینلز ہمارے ہاں شروع ہو گئے اور ان چینلز کے اوپر ایسے دانشوروں کو لا کر بٹھایا گیا کہ جو اسی روشن خیالی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس روشن خیالی میں اصل چیز جو ہے وہ عقل ہے, اس میں اصل چیز ایمان بالغیب نہیں ہے. غامدی صاحب ہوں یا ان کے قبیل کے اور بہت سارے دانشور ہوں جو ہر چیز کی عقلی توجیہ کرتے رہتے ہیں, اور عقلی توجیہ کے حوالے سے انہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کس چیز میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے انہیں؟ حدیث کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے. تو لہذا حدیث کی اہمیت, اس کو ختم کرنے کی کوشش, حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش, سنت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش, تاکہ حدیث ہٹ جائے, سنت ہٹ جائے. اس کے بعد پھر ہم عقلی اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے قرآن مجید کی منمانی تشریحات ہم کرتے رہے. یہ بہت بڑا گمراہی کا ایک سمجھیے کہ پیش خیمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید سے ہدایت ان کو ملے گی, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایماندار, جو بن دیکھی چیزوں پر ایماندار. کوئی چیز ان کی عقل میں آئی یا نہ آئے, لیکن وہ کہیں کہ اگر اللہ نے بیان کی ہے, اللہ کے رسول نے بیان کی ہے, تو پھر آمنا و صدقنا, ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کے بعد دوسری بات جو بیان ہوئی, دوسرا وقت جو بیان ہوا پانچ اوصاف میں سے, وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی ملاقات میں جب شرف نبوت بخشا تو جو عملی ہدایت دی وہ یہ تھی کہ اے موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کے ذریعے سے ہم ایک اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور نہ صرف تعلق قائم کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے, ہر رکعت میں یا تو ہم خود پڑھتے ہیں یا یہ ہے کہ امام صاحب پڑھتے ہیں ہماری طرف سے, اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اور ہدایت اگر ملے گی تو اللہ ہی کی توفیق سے ملے گی. اللہ نے یہاں تک کہ اپنے حبیب سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انک لا تہدی من احببت, اے نبی جس کو آپ چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کس کی توفیق سے ملے گی؟ اللہ کی توفیق سے ملے گی. تو دوسرا وصف جو کہ ہدایت کے لیے درکار ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے ایک مستقل اور ایک ذاتی اور خصوصی تعلق قائم کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا, بار بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ایک دن الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. تیسرا وصف جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے. مال ہمارا ہے لیکن وہ اس مال کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے, انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. زکوٰۃ کا لفظ مالی عبادت کے لیے اسی لیے ہے کہ اس مالی عبادت سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے, اور جب تک دنیا میں, جب تک دل میں دنیا کی محبت کسی بھی شکل میں ہو اس دل میں کبھی بھی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی. اگر خدا نہ خواستہ انسان پیسے سے محبت کرتا ہے, اقتدار سے محبت کرتا ہے, شہرت سے محبت کرتا ہے, کوئی بھی خدا نہ خواستہ دنیا کی محبت کا کوئی نہ کوئی پرتو اس کے دل میں ہے, وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رمضان میں وہ آیتیں پڑھی تھیں, اللہ کے رسول نے لوگوں کو پورے مکی دور میں قرآن کے ذریعے سے جمع کیا, اور قرآن کے ذریعے سے آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کی, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالا, آخرت کی فکر کو ڈالا. جب دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, آخرت کی محبت اور آخرت کی فکر دل میں آ جائے, جنت کا شوق آ جائے, جہنم کا خوف آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے, اب انسان ہر حکم پر پورے انشراح کے ساتھ عمل کرتا ہے. اور یہی اصل میں سمجھیے ہدایت ہے. ہدایت یہی ہے کہ انسان کو اللہ کا ہر حکم فی نفس ہی ایک رحمت محسوس ہو, کوئی بوجھ محسوس نہ ہو. مکی دور میں قرآن مجید کے ذریعے سے یہ دو کام ہوئے، قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور قرآن کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا. اب مدنی دور میں جب بڑے مشکل احکامات آئے تو ان احکامات پر عمل میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ شراب کا چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جیسے شراب کی حرمت کا حکم سورہ مائدہ میں آیا، اتنی گھروں میں شراب اسٹور تھی کہ جب وہ لوگوں نے بہائی ہے تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح، جیسے کوئی جو وہ دریا بہ رہا ہو اس طرح سے شراب بہ رہی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری شراب لوگوں نے ضائع کر دی. پردے کا حکم آیا تو فوری طور پر اس پر عمل شروع ہو گیا. اسی طریقے پر جنگ کا حکم آیا تو دیوانہ وار اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ ہو چکا تھا، اب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ہجرت جیسی عظیم قربانی لوگوں نے دی ہے، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور جو ہے خالی ہاتھ مدینے چلے گئے، اس لیے کہ تزکیہ ہو چکا تھا. تو مال خرچ کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. اب جو جو احکامات اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں انسان پورے ذوق و شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ان کے اوپر عمل کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے اصل میں ہدایت ملنے کا ذریعہ. تو تین باتیں اب تک آ گئیں. نمبر ایک، ہدایت ان کو ملے گی کہ جو اندھے کی چیزوں پر جو قرآن نے بیان کیے ہیں ایک اندھا اعتماد رکھے، ایک بلائنڈ فیتھ رکھے. نمبر دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے لو لگا کر ہدایت کی دعا مانگ کریں کہ اللہ ہدایت ملے گی تو تو ہی ہمیں ہدایت دے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہدایت کے حصول کا. اور نمبر تین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں تاکہ دل سے یہ مال کی محبت نکلے گی، اسی سے دنیا کی محبت نکلے گی، اسی سے انسان کا تزکیہ ہوگا، اور اب انسان کے لیے اللہ پر کے احکامات پر عمل وہ آسان ہو جائے گا. چوتھی بات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، صحف ابراہیم پر بھی ہے علیہ السلام. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں، یہ سارے کے سارے صحیفے اللہ ہی نے نازل کیے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ آخری کتاب قرآن مجید اللہ نے بھیجنی تھی، لہذا سابقہ کتابوں کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، اس لیے کہ جب فائنل اور کامل ایڈیشن ہدایت کا آنا تھا تو پھر جو جزوی ایڈیشن تھے ہدایت کے ان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا ان تمام کتابوں میں تحریف ہو گئی. ان کتابوں کا جو اصل ٹیکسٹ تھا، متن تھا، وہی دنیا سے غائب ہو گیا. اب تو بعض کتابیں دنیا میں موجود ہی نہیں، اور بعض کتابیں ہیں بھی تو ان کے ترجمے موجود ہیں، اصل تورات نہیں ہے، اصل انجیل نہیں ہے، اصل زبور نہیں ہے، ان کے ٹرانسلیشنز ہیں جو موجود ہیں، اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ان میں اضافہ ہوا ہے، کچھ تبدیلی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، لیکن فی نفس ہی یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے تھیں. یہاں پہ اصل ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی کہ جو ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو اور جہاں پر بھی حق ہو وہ اس حق کو قبول کرے، چاہے وہ حق ہمارے پاس ہے، چاہے وہ حق کسی اور کے پاس ہے. اللہ کے رسول نے اس طرح سے واضح کیا کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، اور وہ جہاں بھی اس کو پائے اس کا زیادہ حقدار ہے. کوئی چیز آپ کی کھو جائے تو آپ اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ مجھے وہ مل جائے، جہاں نظر آتی ہے آپ دوڑ کر اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے. اسی طرح سے حق ہو، حکمت ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، ہم اس کو فوراً قبول کریں، اس حق کو تسلیم کریں. تو فرمایا کہ جو ہدایت ان کو ملتی ہے جن میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ بس ہماری ساری باتیں ٹھیک ہیں اور باقی کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور باطل کو سہارے کے لیے حق کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ٹوٹل باطل کہیں بھی نہیں ہوگا، ہر جگہ باطل حق کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے. تو جو بھی حق ہے اس حق کو تسلیم کیا جائے، کسی قسم کا تعصب نہ ہو. حضرت علی کے الفاظ کہ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا رہا ہے. تو اچھی بات جہاں سے آئے اس کو قبول کیا جائے. یہ ہے اصل میں چوتھے صرف کہ ہدایت انہی کو ملے گی جو کہ ہر قسم کے تعصبات سے اوپر ہو جائے، ہر قسم کی جانبداری سے اوپر چلے جائے، ان چیزوں سے ہٹ کر وہ حق کی تلاش میں ہو، اور جہاں انہیں صحیح بات نظر آئے وہ اس کو قبول کریں، اس کا ساتھ دیں. اس کے بعد پانچویں اور آخری بات فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہدایت ان کو ملے گی قرآن مجید سے جو آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یومنون بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آیا تھا یومنون بالغیب، یومنون بما انزل الیک، یہاں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان کی بھی گہرائی ہے یقین، انگریزی میں ایک ہوتا ہے فیتھ، ایک ہوتا ہے کنوکشن. آخرت پر تو ان کا بڑا گہرا کنوکشن ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، میرا ایک ایک عمل میرے سامنے آئے گا، اور وہاں پر لا بیع فیہ ولا قلت ولا شفا، کوئی لین دین وہاں پہ کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق داری وہاں پر کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش مجھے وہاں پر نہیں بچا سکے گی. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. جن کا خیال ہو کہ آخرت ہوگی نہیں، یا خیال ہو کہ آخرت تو ہوگی لیکن ہمارے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ نکل آئے گا، ایسے لوگوں کو قرآن مجید سے کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، انہیں کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی. عمل کی توفیق قرآن مجید سے اسی کو ملے گی کہ جس کو گہرا یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیا ہے انسان اس کو وہاں پر موجود پائے گا. تو فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچایا، جنت اسی کو ملے گی. تو یہ ہے پانچ صفات قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی. نمبر ایک، انسان اپنی عقل کو عاجز سمجھے، محدود سمجھے، اور حواس خمسہ پر ہی ہر چیز کے حق ہونے کا دار و مدار نہ رکھے، بلکہ اس کا ایمان ہو کہ ان سین جو ریئلٹیز ہیں، حقائق ہیں، وہ زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ اہم ہیں بنسبت ان حقائق کے جو نظر آ رہے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لہذا جو بات قرآن نے بیان کی ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کی بات ہے تو بالکل حق ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے تو بالکل حق ہے. نمبر دو، اللہ توفیق دے تو نماز ایک مستقل اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ بنا لے، اور نماز کے ذریعے سے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم. نمبر تین، مستقل اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، ان کے مال میں ایک مستقل حق ہو کہ جیسے ایک میرے مال میں حصہ ہے یوٹیلیٹی بلز کے لیے، ایک حصہ ہے بچوں کی فیس کے لیے، ایک حصہ ہے گھر کے راشن کے لیے، ایک حصہ معین ہو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہ اتنا پیسہ میں نے ضرور اللہ کی راہ میں دینا ہے. اس سے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اور اب انسان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. نمبر چار، کوئی تعصب نہ ہو، صحیح بات جہاں بھی ہوگی اسے قبول کریں گے، اس کو اس کے حق ہونے کا اعتراف کریں گے. اور نمبر چھ، گہرا یقین ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کی اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، وہاں پر کوئی میرے کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہ آئے گا. یہ پانچ باتیں جن میں ہوں گی فرمایا وہی متقی ہیں، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت دے گا. آخر میں خوشخبری دی گئی، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہمارا مضمون ہوگا اسی سورۃ البقرہ کی روشنی میں کہ کون لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ قرآن مجید پڑھ کے بھی گمراہ ہوں گے. یہ مضمون سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آیا ہے، اگلی مرتبہ یہ موضوع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.